لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے. اعزائے گرامی, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں, لہذا ہم دیکھتے ہیں وہ افراد جو زندگی سے عشق کرتے ہیں, حیات دنیا جنہیں بہت عزیز ہے, وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے اپنا مقبرہ تیار کر لیا کرتے تھے. یہ موت کا یقین ہی تو ہے, بس اختلاف یہاں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. آیا موت کے بعد بھی کچھ ہے, زندگی ہے, یا موت کے بعد کچھ نہیں؟ موت یعنی فنا, مٹ جانا. عموماً یہ سارے بادشاہ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنا لیے کہ ہمیں یہاں دفن کیا جائے گا, یہ موت کو تو مانتے تھے لیکن موت کے بعد کے مراحل کا انہیں یقین نہیں تھا, یا مانتے ہی نہیں تھے, یا اگر مانتے بھی تو بس مانتے تھے. ماننے اور ماننے میں فرق ہے نا. ایک دفعہ ماننا یہ جو ہے یقین کی حد میں آ جاتا ہے. جب ماننا یقین کی حد میں آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے یقین کی مخالفت کبھی نہیں کرتا. ہمیں یقین ہے کہ اگر 20 منزلہ عمارت سے کودیں گے تو مر جائیں گے, یقین ہے. اس 1 منزلہ سے کودیں گے, ہو سکتا ہے بچ جائیں, ہو سکتا ہے مر جائیں, ہو سکتا ہے جب ٹانگ ٹوٹے. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ 20 منزلہ عمارت سے کود جاؤ تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے, کودیں گے؟ نہیں کودیں گے. کیوں؟ یقین ہے موت کا, انجام کا یقین ہے. ہم رہیں گے ہی نہیں تو 1 کروڑ لیے گا کون؟ یا کہیں اس کے اوپر سے کود جاؤ تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے تو ہمت کر لیں گے, کیونکہ یقین نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرھا کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرۃ. جس طرح سے تمہیں دنیا کے نفع اور نقصان کا یقین رہتا ہے, اگر ویسا ہی یقین تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان پر آ جائے تو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا محال ہے کہ تم دنیا کو اپنا اور آخرت کو چھوڑو. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا ہے, جس چیز کو چھوڑتے ہیں وہ آخرت ہے, سبب کیا ہے اس کا؟ سبب یہی ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. ایمان تو کہہ دیتے ہیں, ہاں ایمان ہے, ایمان ہے, یعنی عادتاً ایک چیز ہے ذہن میں کہ قیامت بھی ہے کوئی چیز. لیکن اگر واقعاً قیامت کے نفع و نقصان پہ یقین ہو جاتا, اگر کسی صاحب سے یہ کہہ دیا جائے کہ بینک میں صبح 5 بجے 1,00,000 روپے ملیں گے اور یقین ہو جائے اس اعلان کے اوپر, عالم کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ انسان سوتا رہ جائے صبح؟ ارے ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلی کہ ہم جاتے ہیں بینک میں پیسہ لینے کے لیے. 5 بجے تو دور کی بات ہے, سوئیں گے ہی نہیں, ساری رات وہیں جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ قیامت ہے, یقین ہو جائے کہ وہاں ہم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, محال ہے کہ اس کی صبح کی نماز قضا ہو جائے. محال ہے کہ نماز قضا ہو جائے. اسی طریقے دور بقیہ ساری تعلیمات کو آپ حساب کرتے جائیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں. بہت سے لوگ موت کو فنا سمجھتے. عرض کیا تھا میں نے کہ عقل کہتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, فطرت کہتی ہے موت کے بعد زندگی ہے, قرآن کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے, حدیث کہتی ہے موت کے بعد زندگی ہے, ائمہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے. موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے, اس پل کا نام ہے جو دو زندگیوں کو جوڑ دیتی ہے. زندگی دنیا سے زندگی آخرت تک پہنچانے والے پل کا نام موت ہے. بڑی خوبصورت تعبیر ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. کسی نے آگے پوچھا مولا مل موت, یہ موت ہوتی کیا چیز ہے؟ کیا ہے موت؟ فنا ہے, ختم ہو جانا ہے, کیا یہ موت؟ امام جواب دے کہ موت کو نہیں جانتے, موت تو تمہیں ہر رات آتی ہے, تم موت کو نہیں جانتے, موت تمہیں ہر, کیا مطلب مولا کیا مطلب؟ کہا الموت هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة. موت فنا نہیں ہے, مٹ جانا نہیں ہے, موت وہی نیند ہے جو تمہیں ہر رات آتی ہے. البتہ نیند اور نیند میں فرق ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیں گے بچہ مثال کے طور کے پر 14 گھنٹہ سوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے 10 گھنٹہ سوتا ہے, بڑے بوڑھے 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ سوتے ہیں, کاہل لوگ 20-20 گھنٹہ سوتے رہتے ہیں. تو سب کی نیند تو یکساں نہیں نا ہے, مگر نیند وہ بھی ہے, 4 گھنٹے والی بھی نیند ہے, 20 گھنٹے والی بھی نیند ہے, 10 گھنٹے والی بھی نیند ہے. امام فرماتے الموت هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة. موت وہی نیند ہے جو تمہیں ہر رات آتی ہے, بس فرق یہ ہے کہ اس نیند کا دورانیہ زیادہ طویل ہے. یہ جو تم سوتے ہو, ہر رات سوتے ہو, 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے ہو, اٹھو گے اس کے بعد بھی, اس نیند کے بعد بھی جاگو گے. الا انه طویل مدت, اس نیند کی مدت ذرا طولانی ہے. آج جو سوئے ہو تو قیامت میں اٹھو گے. لا ينتبه منه الا يوم القيامه, اب جو سوئے تو قیامت میں اٹھیں گے. جب انسان سوتا ہے اور یقین ہے کہ اٹھیں گے, جبکہ یقین نہیں ہے کہ اٹھیں گے, گارنٹی, یقین تو ہم لوگوں کو ہے مگر گارنٹی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اٹھنا نصیب نہ ہو, نیند میں موت آ جائے, ہوتا ہے نا. لیکن جب ہم سوتے ہیں تو جاگنے کے بعد کا انتظام کر کے سوتے ہیں, یوں ہی سو جاتے ہیں؟ جب سوتے ہیں تو کل صبح کا انتظام ہے نا, دودھ والے کو پہلے کہہ دے دودھ لا کے دے جانا, فلاں سے کہہ دے کر جانا, پورا انتظام کر کے سوتے ہیں. ہمیشہ عقل مند انسان جب سوتا ہے تو جاگنے کے بعد کا انتظام کر کے سوتا ہے. امام فرماتے ہیں موت فنا نہیں ہے, موت نیند ہے, جاگو گے ایک دن, ضروری ہے کہ جاگنے سے جاگنے کے بعد کا انتظام کر کے تب سونے کی تیاری کرو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جاگنا تو ہے, جاگنے کے بعد کیا ہوگا, اس کی تیاری کر کے سوتے ہیں. تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنا ہے، اسی زندگی میں اس کی تیاری کرنا. اسی لیے کہا گیا کہ موت کی تمنا منع ہے. ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ اتأذنونی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ تمنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، الموت شیء لا بد منه، وہ تو آنی ہی آنی ہے، تمنا کرو یا نہ کرو، موت کو تو آنا ہی آنا ہے. قرآن کی آیت ہے نا، لکل امت اجل، ہر ایک کے لیے ایک مدت معین ہے، وہ مدت ہمیں آپ کو نہیں معلوم مگر معین ہے ہماری آپ کی مدت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب وہ ہنگام آ جائے گا، تو لا يستخرون، ایک لمحے کی بھی نہ دیر ہوگی اور نہ ایک لمحہ پہلے موت آئے گی. موت اپنے ٹائم پر آئے گی، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں موت جانتے ہو کیا ہے؟ سفر طویل، ایک لمبا سفر ہے. ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں ہم، لمبے سفر پہ جا رہے ہیں. جہاں جانا ہے، مسافر جب کہیں جاتا ہے، خصوصاً جب سفر لمبا ہوتا ہے نا، تو اپنے ساتھ کچھ تحفے وحفے لے کر کے جاتا ہے. آپ یہاں سے امریکہ چلے گئے، سال بھر کے بعد، دو سال کے بعد، چار سال کے بعد، جتنے لمبے سفر کے بعد پلٹتے ہیں اتنے تحفے زیادہ لے کر کے آتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ سفر طویل یمبغی لمن ارادہ ان یرفع عشر ہدایا، موت تو آنی ہی آنی ہے، تمنا کرو یا نہ کرو، آرزو کرو یا نہ کرو، البتہ آرزو کرنے کا حکم نہیں ہے موت کا، زندگی کی آرزو کرو، موت کی تمنا مت کرو. مگر دو مقامات پر جو کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، یمبغی لمن ارادہ، اگر واقعی کوئی انسان موت کے لیے تیار ہو گیا ہے، مرنے کو تیار ہے، اسے چاہیے کہ 10 تحفے تیار کر لے. بہت غور سے سنیے گا، 10 ان تحفوں کو میں عرض کروں گا، تحفے کہاں ہیں اور کہاں ملیں گے، کون کون سے تحفے ہیں اور کہاں ملیں گے یہ تحفے. اگر یاد نہ کر سکے تو میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا. سفین، یہ جو ہے مستدرک و سفینۃ البحار، 10ویں جلد، پیج نمبر 498، 498، 498 ذہن میں رکھیے، اگر بھول بھی گئے تو جا کر کے اس میں دیکھ لیجئے گا، بہت اہم ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یمبغی لمن ارادہ ان یرفع عشر ہدایا، جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی، موت آنا ہی آنا ہے، اور موت فنا نہیں ہے بلکہ موت نیند ہے، نیند کے بعد جاگیں گے، جاگنے کے بعد کی تیاری. فرماتے ہیں سفر طویل، ایک لمبا سفر ہے، جس کو موت کا بھروسہ ہے، موت پہ یقین ہے کہ موت آنا ہی آنا ہے، اسے چاہیے کہ 10 تحفے اپنے ساتھ لے لے. سوال کیا گیا یا رسول اللہ ماہیا، یہ تحفے ہیں کیا، کس کو دینا ہے تحفہ؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 10 لوگوں کو یہ تحفے دینے ہیں. نمبر ایک، پہلا تحفہ، حدیث عزرائیل. موت کی پہلی اسٹیج کیا ہے؟ یہ جو ہے ملک الموت ہے نا، سب سے پہلے سابقہ ان سے پڑے گا. پہلا تحفہ عزرائیل، یہ جو ہے ملک الموت کا تحفہ، حدیت عزرائیل. اس کے بعد حدیت القبر، دوسرا تحفہ قبر کا تحفہ. تیسرا تحفہ حدیت منکر و نکیر، تیسرا تحفہ یہ جو ہے منکر اور نکیر کے لیے ہے. چوتھا تحفہ حدیت المیزان، جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے. پہلا سابقہ کہاں ہے؟ جہاں ہمارے نام اعمال، ہمارے اعمال تولے جائیں گے. چوتھا تحفہ جو ہے میزان کے لیے. پانچواں تحفہ حدیت الصراط، پانچواں تحفہ جو ہے وہ پل صراط کا تحفہ ہے، جس سے ہر ایک کو بہرحال گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، اس پر چل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو یہ تحفہ, پانچواں تحفہ ان کے لیے, چھٹا تحفہ حدیث مالک. جہنم کے اوپر جو فرشتہ مامور ہے اس کا نام ہے مالک. فرشتہ جہنم کے لیے تحفہ لے جانا ہے. وہ حدیث رضوان, وہ فرشتہ جو جنت پر مامور ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان بہشت کہتے ہیں نا, ایک تحفہ رضوان بہشت کے لیے لے جانا ہے. وہ حدیث نبی, ایک تحفہ اپنے پیغمبر کے لیے لے کے جانا ہے, شفاعت ان سے لینی ہے نا. حدیت و جبرائیل, ایک تحفہ جبرائیل کے لیے. وہ حدیت اللہ تعالی, ایک تحفہ اللہ کے لیے. دس لوگوں کے لیے تحفے لے جانا ہے, یہ تیار کرنا ہے دس لوگوں کے لیے تحفے. پہلا تحفہ یہ جو ہے ملک الموت, پہلا مرحلہ ہے ملک الموت. جناب ابراہیم کے پاس ایک دن جو ہے ملک الموت انسان کی شکل میں آ گئے, انسان کی شکل میں آئے ملک الموت. جناب ابراہیم نے کون ہو تم؟ کہا ملک الموت. کہا کیا آئے ہو یہ جو ہے روح قبض کرنے؟ نہیں نہیں یوں ہی آیا, روح قبض کرنے بھی نہیں آیا. جناب ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ, جب تم روح قبض کرنے آتے ہو اسی شکل میں آتے ہو, تمہاری شکل کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ شکلیں لے کے جاتا ہوں. کچھ وہ ہیں جن کی زندگی نیک اعمال میں جو ہے گزری ہے, زندگی ان کی گزری ہے اللہ کی عبادت میں گزری ہے, اہل بیت کی محبت میں گزری ہے, مجلس و ماتم میں گزری ہے, نماز و روزے میں گزری ہے, بندگان خدا کی خدمت کرتے گزری ہے, کبھی جو ہے بیوہ کو سہارا دے رہے ہیں, یتیم کے سر پہ کبھی ہاتھ پھیر رہے ہیں, مظلوموں کی حمایت کبھی کر رہے ہیں, بیماروں کا علاج کر رہے ہیں, جاہلوں کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں, ان کی زندگی اس میں گزری ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کی زندگی بدکاریوں میں گزری ہے, نہ نماز سے مطلب ہے, نہ روزے سے مطلب ہے, نہ مجلسوں سے واسطہ ہے, نہ ماتم سے سابقہ ہے, غیبت ہے, تہمت ہے, چوری ہے, چماری ہے, ڈکیتی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, کچھ کی زندگی اس طرح سے بسر ہوتی ہے. تو دونوں کے پاس الگ الگ شکل میں جاتا ہوں. اچھا دکھاؤ تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے اس وقت. ملک الموت نے پوچھا کون سی شکل, نیک لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں یا برے لوگوں کے پاس؟ کہا پہلے وہ نیک لوگوں والی دکھا دو. ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ چہرہ اپنا پھیر لیجیے. چہرہ گھمایا, شکل بدلی انہوں نے. کہا اب رگھومی, اب جو گھومے تو دیکھتے ہی رہے کتنا حسین چہرہ, کتنا پرسکون چہرہ, کتنا اطمینان بخش چہرہ, چہرے کو دیکھ کر کے دل کو قرار آ جانا. اچھا ملک الموت, اس چہرے کو دیکھنے کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں اگر خدا مومنوں کو کوئی ثواب نہ دے, کوئی انعام نہ دے سوائے اس چہرے کی زیارت کے, تو بھی کافی تھا. نیک کام کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک ایسا چہرہ دیکھنے کو ملے گا. اگر ملک الموت وہ چہرہ بھی دکھا دو, کہا یا نبی اللہ برداشت نہیں کر پائے گی, برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا پھر اپنا رخ گھمائیے, منہ پھیرا, شکل بدلی. کہا اب ذرا پلٹیے. آہستہ سے جناب ابراہیم جیسے ہی نظر بڑی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. اتنی وحشتناک شکل. جناب ابراہیم فرماتے ہیں اگر بدکاروں کو اللہ اس شکل کو دکھانے کے سوا کوئی عذاب نہ کرتا تو یہی شکل کا دیکھنا کافی تھا کہ انسان گناہوں سے اپنے کو دور رکھے. دور رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا. یہ ہے ملک الموت. ان ملک الموت کے لیے تحفہ لے جانا ہے, دس تحفے. پہلا تحفہ یہ جو ہے ملک الموت کے لیے, دوسرا تحفہ قبر کے لیے. قبر کے بعد روایت کی تھی نا امام سجاد کا کہ اب کی لضیق لحمی, تن قبر کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اب کی لظلمت قبری, قبر کے اندھیرے پن اور تاریکی کو یاد کر کے رو. اگر چاہ رہے ہیں قبر تنگ نہ رہے, وسیع ہو جائے, اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہو جائے تو قبر کے لیے تحفہ لے کر کے جانا ہے. قبر کے لیے تحفہ لے کے جانا ہے. تو ایک تحفہ یہ جو ہے اسرائیل کے لیے, ملک الموت کے لیے. لیے، قبر کے لیے، منکر و نکیر کے لیے، میزان کے لیے، پل صراط کے لیے، مالک کے لیے، رضوان کے لیے، پیغمبر کے لیے، جبرائیل کے لیے، اللہ کے لیے. یہ تحفے کہاں ملیں گے؟ تحفے کہاں سے لینے ہیں ہمیں؟ تحفہ اسی دنیا کے بازار سے لینا ہے، بھیجے گئے ہیں خریدنے کے لیے. تعبیر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں دنیا سوقون، دنیا ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے. ربحا فیہا قوم و خسرا آخرون، اس مارکیٹ میں کچھ لوگوں نے فائدہ کمایا، کچھ کو گھاٹا ہو گیا. جنہوں نے یہ 10 تحفے 10 لوگوں کے لیے تحفے خرید لیے، وہ فائدے میں رہے، اور جو خرید نہ سکے خالی ہاتھ چلے آئے، وہ گھاٹے میں رہے. یہی خریدنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد نہیں ملے گا. یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے نہیں لائے چلو ایئرپورٹ پہ مل جائے گا، یہ جو ہے ڈیوٹی فری شاپ میں مل جاتا ہے. وہاں نہیں، ایئرپورٹ میں نہیں ملے گا، ملے گا تو یہی ملے گا، اسی بازار دنیا میں. خرید لیا جو خرید لیا، اور اس بازار دنیا میں آنے کا ایک موقع ملا ہے، پھر نہیں ملے گا، پھر یہ موقع میسر نہیں ہوگا. سورہ مومنون میں خدا بند عالم نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا، حتی اذا جا احدہم الموت قال رب ارجعونی لعلی عامل صالحا فیما ترک اللہ ہی کلمت ہوا قائلہا. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے، اب دیکھا کہ ہم نے تحفے تو خریدے ہی نہیں، گفٹ تو لیے ہی نہیں ہے، بغیر تحفے کے جانا پڑ رہا ہے. کہے گا خدا یا پلٹا دے، پلٹا دے، تھوڑا مارکیٹ سے خرید کے لے کر کے آ جاؤں. ارجعون، پلٹا دے مجھے، لعلی کاہے کے لیے، لعلی عمل و صالحا فیما ترک، جو نیک اعمال ہم نے چھوڑے ہیں، غفلت برتی، مارکیٹ سے تحفے لیے بغیر چلے آئے. نہ جو ہے یہ جو ہے ملک الموت کا تحفہ لیا، نہ قبر کا، نہ منکر و نکیر کا، نہ میزان کا، نہ صراط کا، نہ مالک کا، نہ رضوان کا، نہ جبرائیل کا، نہ نبی کا، نہ اللہ کا. پلٹا دے، جواب ملے گا کلا، اب ہرگز رہی، اب نہیں، اب نہیں پلٹائے جائیں گے. پلنے والے تیرے بارے میں تو سنا تھا، تو بڑا کریم ہے. تیرے بارے میں تو یہی سنا تھا نا کہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو اتنا کریم، اتنا سخی ہے کہ مانگے بغیر دے دیتا ہے. یہ پہلی زندگی ہم نے تجھ سے مانگی تھی، پہلی زندگی تجھ سے ہم نے مانگی تھی، نہیں نہ مانگی تھی، بغیر مانگے دے دیا. پہلی زندگی جس میں ہم ہیں اس وقت، مانگا نہیں نہ تھا، بغیر مانگے دے دیا. جو بغیر مانگے دیتا ہے، اب وہ مانگنے سے نہیں دے رہا ہے. تیرا کرم ختم ہو گیا یا تیرا خزانہ خالی ہو گیا ہے؟ بھائی دو ہی وجہ ہوتی ہے نا، سائل کو جب انسان دھتکار دیتا ہے، دو ہی وجہ تو ہوتی، یا ہے نہیں یا سخاوت نہیں ہے. پالنے والے تیرے خزانے میں کمی نہیں، تو کریم ہے، کرم کا تقاضا ہے کہ دے دے، جا لے جائے زندگی، اور تجھے دے دیا. وہ خدا کہتا کلا نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا. لا نہیں ہے، کلا ہے، پورا زور، ہرگز ہرگز نہیں دوں گا، بھول جاؤ. کیوں؟ جواب ملے گا یہ میرے کرم کا تقاضا ہے، یہ میرے کرم ہی کا تقاضا ہے کہ میں نے اعلان کر دیا کہ اب نہ دوں گا. خدا نے یہ اعلان کر کے کہ دوسری زندگی نہ ملے گی، شیطان کے بہکانے کا دروازہ بند کر دیا. اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو شیطان یہی تو بہکاتا نا، ارے میاں جب تمہیں دو زندگی ہے، پہلی زندگی میں موج مستی کرو، عیش کرو، جتنا چاہے گناہ کرو، جیسے جی چاہے زندگی بسر کرو، جب دوسری زندگی ملے گی تو توبہ کر کے مقدس بن جانا. شاید ہی پہلی زندگی میں کوئی اچھا انسان بنتا، شاید ہی پہلی زندگی میں کوئی اچھا انسان بنتا، اور جب دوسری زندگی مل جاتی نا، پھر شیطان بہکاتا، ارے میاں ابھی تو کیا ہے، جو خدا دو زندگی دے سکتا ہے وہ تیسری بھی دے دے گا، ابھی بھی عیش ہو، عیش کرو، مستی کرو، گھومو پھرو، گناہ کرو، جو جی چاہے انجام دو، جب ملک الموت آئیں گے دیکھ اور مانگ لینا. خدا نے دروازہ بند کر دیا، کلا ہرگز نہیں، جو کچھ ملے گا یہی ملے گا، اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں کوئی کچھ نہیں دے گا. عرض کر چکا تھا کھانا پانی سب. عجیب ہے قرآن کی آیت. دیکھیے آخرت میں ایک عجیب قصہ ہوگا، جہنمی یہ جو ہے جنتیوں کو دیکھیں گے اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے. کچھ ایسا سسٹم بنائے گا خدا، جنت اوپر کی طرف ہے، جہنم نیچے کی طرف ہے، یہ اوپر سے نیچے کو دیکھ رہے ہیں، نیچے والے اوپر کو دیکھ رہے ہیں. یہ خود دیکھنا جنتیوں کے لیے ایک انعام ہے اور جہنمیوں کے لیے ایک عذاب ہے. بھئی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو آپ سے کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے فلاں انعام دیں گے، آپ نے وہ انعام دیکھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا. ایک ڈش کہی جا رہی بڑی بہت مزیدار ہے، بہت اچھی ہے، آپ نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ نے کھانا لا کر رکھا آپ کے آگے، ایک لقمہ آپ نے منہ میں ڈالا، مزہ ملا، چھین لیا. جب تک چکھا نہیں تھا محرومیت تھی، اتنا احساس ہے محرومیت نہیں ہے، لیکن دیکھ لینے کے بعد، چکھ لینے کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے محرومیت کی. خدا بند عالم جہنمیوں کو جنت دکھائے گا، دیکھو یہ ہے وہ جنت، اگر تم نے اچھے اعمال انجام دیے ہوتے تو تم یہاں رہتے. تکلیف میں ان کی اور اضافہ ہو جائے گا، اور جنتیوں کو جہنم دکھایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم نے یہ جو برے اعمال کیے ہوتے تو تم یہاں رہتے، ان کے لطف میں اور اضافہ ہو جائے گا. جنتیوں اور جہنمیوں میں یہ جو ہے ڈائیلاگ بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی. جب جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے عیش و آرام میں، کبھی حوض کوثر سے پانی پی رہے ہیں، کبھی سلسبیل سے پانی پی رہے ہیں، جہاں سے جی چاہے، جو فجرون تفجیرا، جہاں سے چاہیں چشمہ نکال سکتے ہیں. چشمے کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر طرف نعمتیں نعمتیں، پانی ہی پانی. ان کا گلا سوکھ رہا ہے، گلے میں کانٹے پڑ گئے ہیں، تو جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے، نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے جنتیوں سے فریاد کریں گے، پکار کے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضونا من الماء، افیضونا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، تمہارے پاس تو پانی کی فراوانی ہے ہر طرف، ہمارا گلا سوکھ رہا، کانٹے پڑ گئے ہیں گلے میں. او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھوک لگی ہے، مر رہے ہیں بھوک سے. جواب ملے گا نہیں، یہ نہیں ملے. ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. بیٹا جہنم میں، ماں جنت میں بیٹھی ہوئی ہے. ماں تو بہت مہربان ہے نا، دنیا میں کیا ہوتا تھا، لاکھ بیٹا نافرمانی کرتا تھا، ماں کو کتنی ہی اذیت دیتا تھا. دیکھیں جہاں پتا چل گیا ماں کو بیٹا میرا بھوکا ہے، کھانا لے کے آ جاتی تھی نا، گالیاں دیتا ہے ماں کو، دھکے دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، میرا ممتا ہے، ممتا تو نہیں نا مانتی، میرا بچہ بھوکا رہے، میرا بچہ پیاسا رہے. ہم بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں، ہم پیاسے رہ جائیں، بچہ ماں کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے مگر ممتا. قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص کسی عورت کے عشق میں یہ جو ہے مبتلا ہو گیا. عورت نے شرط لگائی، اس وقت ان سے شادی کریں گے جب تم اپنی ماں کا سر کاٹ کر کے ہمارے پاس لے جت گیا. عشق میں دیوانہ نوجوان گیا، ماں کا سر کاٹا، ماں کا سر کاٹ کے لے جا رہا تھا معشوقہ کی طرف، ٹھوکر لگ گئی. قصہ ہے البتہ، ٹھوکر لگ گئی، ماں کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. یہ ممتا ہے، لیکن یہ ممتا وہاں ختم ہو جائے گی. چلا رہا ہے بیٹا، ماں تھوڑا سا پانی دے دو، ماں دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ اللہ نے یہ ممتا ماں کو دنیا کے لیے دیا تھا، آخرت میں ممتا نہیں ہے. گیا وہ زمانہ، ہم پکاتے تھے تم کھاتے تھے، تم سے خوش آمد کرتے تھے، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا انسان بن جاؤ، بیٹا رہے رات پہ آ جاؤ، تم مذاق اڑاتے تھے ہمارا، مگر پھر بھی ہم تمہیں کھانا کھلاتے تھے. फिर भी हम तुम्हें पानी देते थे, कभी बाल खफा हो जाता था, खाना बंद कर देता था, हम चुपके से तुम्हें खिला दिया करते थे। वो जमाना गया, वो ममता अल्लाह ने दुनिया के लिए दी थी। आखिरत तकत्तअत बिहिमुल अस्बाब, कुरान की आयत है, रिश्ते खत्म, ममता अल्लाह ने छीन लिया। अगर ममता होगी तो वहां भी मां रोना धोना शुरू कर देगी, जन्नत में भी हाय मेरा लाल, और अगर वहां रोना धोना शुरू कर देगी फिर वो जन्नत नहीं ना होगी, वो तो भाई दुनिया हो जाएगी। ममता खत, रिश्ते खत, वहां कोई देने वाला नहीं है। जितने लेकर के जाएंगे वही वहां काम आएंगे। पैगंबर फरमाते हैं जो मौत का इरादा रखता है, जो मौत की तैयारी करना चाहता है, मौत की तैयारी ये है कि 10 तोहफे इस दुनिया से खरीद के अपने हमराह ले चलो। 10 लोगों के लिए, इनके लिए क्या क्या ले जाना है? इज़राइल को क्या पसंद है? मलकुल मौत के लिए क्या तोहफा ले जाना है? ये तो मालूम हो गया 10 लोगों के, वो तोहफे हैं क्या? गौर से सुनिएगा इसको, वो तोहफे हैं क्या? हर एक के लिए 4-4 तोहफे ले जाना है। तो 10 तोहफे नहीं, कितने हो गए? 40 हो गए। इंशाल्लाह 30 तोहफे आज बयान करूंगा, 20 कल बयान करूंगा, अगर 20 बयान कर पाया टाइम में तो। आज और कल दो ही मजलिस रह गई है ना। हर एक के लिए 4-4 तोहफे। सबसे पहले तोहफा किसका है? कब्र का तोहफा। या रसूलल्लाह, कब्र का तोहफा क्या है, क्या खरीदे, क्या खरीद के ले जाए? पैगंबर फरमाते हैं अम्मा हदीयतुल कब्र, सोना चांदी नहीं ले जाना, हीरा मोती नहीं ले जाना है। अम्मा हदीयतुल कब्र फअरबअतु अशिया, कब्र के 4 तोहफे हैं, गौर से सुने। पहला तोहफा रिजाउल खुसमा व कजाउल फवाइद व शौक इलल्लाह व तमन्नी लिलमौत। 4 तोहफे कब्र के लिए। पहला तोहफा, जिन जिन से हमारी लड़ाई है, झगड़ा है, इख्तलाफात हैं, उन सब की रजा हासिल कर लो। जो हमसे नाराज हैं, जो हमसे रूठे हुए हैं, उनको अलबत्ता हक जिनका है, खामखा रूठे हुए हैं तो क्या करेंगे उसको? इतने मुलझे मौला अली से जो रूठा हुआ है तो क्या करेंगे? यजीद इमाम हुसैन से रूठा हुआ है, अबू सुफियान पैगंबर से रूठा हुआ है, उनकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही नहीं, जिनका हमने दिल दुखाया है, जिनका माल हमने हड़प लिया है, जिनकी हमने तौहीन की है, जिनकी हमने गिबत की है, जिनको हमने धोखा दिया है, जिनको सताया है हमने, उन्हें राजी कर लो मलकुल मौत के आने से पहले, वरना फिर मलकुल मौत उसी शक्ल में आएंगे जिसको जनाब इब्राहिम देख करके चीख मार के बेहोश हो गए थे। पहली चीज जिससे हमारे अख्तलाफात हैं, नाचाकी है, लड़ाइयां हैं, जो हमसे नाराज हैं, उनको राजी कर ले, जिस कीमत पे भी राजी होते हैं, जिसकी कीमत की है हमने, भाई मुझे माफ कर दो। माफ करने को इतनी आसानी से तैयार तो नहीं होते लोग, अगर से हो जाना चाहिए तैयार, खुद एक अलग बहस है। रिजाउल खुसमा, इनको राजी करो। कहते नाक रगड़ो तब राजी होंगे, नाक रगड़ दीजिए, रगड़ दीजिए नाक, कोई बात नहीं, इतने पैसे लेंगे तब रद्द दे दीजिए उन्हें। अलबत्ता उनके लिए हुक्म यही है कि जल्दी माफ कर दो। खुदा कहता है फल याफू बल यस्फहू अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, अगर किसी से गलती हो गई है, माफी मांग रहा है, माफ कर दो। तुमने भी तो अल्लाह की नाफरमानी की है, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? अल्लाह कहता है तुम अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को माफ करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें माफ, सौदा अच्छा है ना, हम तुम्हें माफ कर देंगे। रिजाउल खुसमा पहली चीज, कजाउल फवाइद, जो चीजें अल्लाह ने हम पर वाजिब की थी और हम उसे अंजाम न दे सके, नमाज छूटी हुई है, रोजे छूटे हुए हैं, हज वाजिब है अंजाम नहीं दिया है, हुम्स ज़कात वाजिब है नहीं निकाला है हमने, इससे पहले कि मलकुल मौत आए, कजाउल फवाइद उन्हें अंजाम दे दो ताकि वो चेहरा देखने को न मिले। कजाउल फवाइद, उसके बाद फरमाते वश्शौक इलल्लाह, لقائے خدا کا شوق تمہارے اندر, یعنی عمل ایسا ہو. اگر جو بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے, کالج پڑھنے جاتا ہے, رزلٹ جب اس کا نکلتا ہے, اگر اس کا نمبر اچھا ہے تو کتنا شوق ہوتا ہے ماں باپ کے پاس جلدی سے پر لگ جائیں, اڑ کر کے پہنچ جائیں اور اپنا کارڈ ماں باپ کے سامنے پیش کر دیں. 100% مارکس لے کر کے آئے ہیں نا, 100% مارکس لے کر کے آئے, خوشی ہوتی. اور اگر کہیں فیل ہیں, خدا کرے گی شام نہ ہو, خدا کرے کہ شام ہی نہ ہو, گھر میں جانا ہی نصیب نہ ہو, ماں باپ کوئی شکل نہ دیکھ سکیں, ان کو اپنی شکل نہ دکھا سکیں. نہیں, تمہارا عمل دنیا میں ہے, ایسا عمل ہونا چاہیے ملک الموت کے آنے سے پہلے کہ ملک الموت کل آنا ہے تو آج آ جاؤ, ہم تو تیار بیٹھے. شوق اللہ و تمنی للموت, عرض کیا تھا کہ موت کی تمنا منع ہے مگر دو مقامات پر. ایک وہ مقام جہاں ہم نے سارے کمالات حاصل کر لیے, غلط کیا تھا نا, سارے کمالات حاصل کر چکے, اب کمال کوئی باقی نہیں بچا ہے, وہ موت کے لیے ہم تیار بیٹھے. وہی تیاری جو مولا علی کی تھی. علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس نہ ہوگا. یہ چار تحفے کس کے ہیں؟ اسرائیل کے, بھی قبر کی باری نہیں آئی, ملک الموت کے پاس ابھی ہے. چار تحفے ملک الموت کے لیے ہیں, جن سے ناجاتی ہے, ناراضگی ہے, ان کو راضی کر لیں, جو ہم واجبات چھوٹے ہیں انہیں انجام دے لیں, اللہ سے ملاقات کا شوق اور موت کی پوری طریقے سے تیاری ہونا چاہیے. وَأَمَّا حَدِيَّةُ الْقَابْرِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ, قبر کے لیے بھی تحفے جو ہیں, قبر کے بھی جو ہیں وہ چار تحفے ہیں. سب سے پہلا تحفہ جو قبر کے لیے ہے, وَأَمَّا حَدِيَّةُ الْقَابْرِ تَرْكُ النَّمِيمَةِ وَاسْتِبْرَاءُهُ مِنَ الْبَوْلِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ. چار تحفے قبر کے لیے. پہلا, چغل خوری کرنا چھوڑ دیں, ترک النمیمہ بہت بڑا گناہ ہے, ادھر کے ادھر لگائی بجائی کرنا, لگائی بجائی کرنا. البتہ یاد رکھیے, وہ تو یہ جو ہے برا کام کر ہی رہا ہے, آپ بھی جو سن رہے ہیں بیٹھ کر کے, اس نے آگے کا سنا نہیں, آپ کے بارے میں فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے. اچھا یہ کہہ رہے تھے, نہیں اچھا نہیں. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا, آپ کو پتا ہے فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے. مولا نے اس سے کیا کہے, شخص میری نگاہ میں تو یہ جو ہے مبعوث ترین شخص ہے, کیونکہ جو بات تو نے آ کے کہی ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے. انہوں نے واقعی کہا نہیں ہے, تو آگے کہہ رہے جھوٹ ہے, ظاہر سی بات ہے. اور اگر سچ ہے پھر بھی تو میری نگاہ میں اچھا انسان, کیونکہ تو نے آ کر جو مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ جو ہے برا کہہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی, اور اگر یہ پتا چلے کہ آپ ہمارے بارے میں, تو تھوڑا سا ہمارا خون سوکھے گا نا, خون جلے گا نا, تو ہم کو ایسا کہہ رہے تھے تھوڑی ہمیں تکلیف پہنچے گی. تو تم نے ان کی بات ہم تک پہنچا کے ہماری خدمت نہیں کی ہے, تم ہمارے دوست نہیں ہو, تم ہمارے دشمن ہو. ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. خود یہ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے, کتنے خاندان تباہ ہو گئے اسی چغل خوری کی بنا پر, لگائی بجھائی کی بنا پر. یہاں کے وہاں پیغمبر فرماتے ہیں قبر کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ ترک النمیمہ, چغل خوری کرنا چھوڑ دو, چغل خوری کرنا چھوڑ دو. اگر چغل خوری کرتے رہو گے تو قبر وہی تنگ کی تنگ رہے گی, تاریکی قبر میں برقرار رہے گی, نمازیں تمہیں کام نہیں آئیں گی, روزے وہاں پہ کام نہیں آئیں گے. قبر کی وسعت اگر چاہتے ہو, قبر میں روشنی اگر چاہتے ہو, ان چار چیزوں کا خیال رکھنا, ترک النمیمہ, پیشاب کے بعد استبراء, قراءت قرآن, قرآن کی تلاوت. البتہ تلاوت سے مراد فقط پڑھ لینا نہیں ہے, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا. پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا. لیکن صرف اگر پڑھنے کے اوپر اکتفا کر دیا تو پیغمبر کی حدیث ہمارا پیچھا کرے گی, ربا تال القرآن والقرآن یلعنو, کہ
جتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے, لعنت بھیجتا ہے. کربلا میں قرآن کی تلاوت تو کر رہے تھے نا, سمجھے بغیر, سمجھے بغیر. اگر سمجھتے ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے, مقابلے میں نہ ہوتے. اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے, اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہوتے تو حسین کے مقابلے میں نہ ہوتے, حسین کے ہمراہ ہوتے. تلاوت قراءت القرآن والصلاۃ اللیل, نماز شب. جانتے ہیں نماز شب 11 رکعت ہے, مختصر بھی ہے اور یہ جو ہے مفصل بھی ہے. مختصر کو عرض کر دوں, 10 منٹ کا کام ہے کل. رات میں بہتر ہے کہ فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. اگر 5:00 یہ جو ہے 42 منٹ پر فجر کا ٹائم ہے, 5:30 اٹھ جائیں. مختصر 2-2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیں, یہ جو ہے نماز شب کی نیت سے. صرف سورہ حمد کے بعد رکوع میں چلے جائیں کافی ہے, دوسرے سورہ کی ضرورت پڑھیں تو بہتر ہے, لیکن ابتدا کرنے کے لیے 8 رکعت پڑھ لیا, 2 رکعت جو ہے نماز شب. نماز شب میں جو ہے قنوت بھی نہیں ہے, حمد پڑھا, رکوع میں چلے گئے, سجدہ کیا, پھر کھڑے ہو گئے, اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے. ٹوٹل ملا کے 8-9 منٹ. ہاں اگر اس کو ذرا سا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں, حمد بھی پڑھیں, سورہ بھی پڑھیں, اور نماز وتر جو 1 رکعت ہے اس میں 7 مرتبہ کہیں الہی ھذا مقام العید بک من النار, 10 دفعہ کہیں یا رب, 70 دفعہ کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, 300 مرتبہ کہیں العاف. 40 مومنوں کے لیے جو ہے دعا کر جتنا پڑھتے جائیں, جتنا اللہ آپ کو توفیق دیتا جائے. امام خمینی کے استاد یہ ملکی تبریزی, وہ جب نماز شب پڑھتے تھے تو نماز شب کے قنوت میں دعا قبیل پڑھتے تھے. عشق ہے نماز شب کے قنوت, نہیں کہتا کہ آپ سب, لیکن کم سے کم اتنا تو سب سے کم تر درجہ, 8-10 منٹ میں کام نمٹ جائے گا. یہ کس کا تحفہ ہے؟ قبر کا تحفہ. صلاۃ اللیل اتنی اہمیت ہے نماز شب کی کہ قرآن نے ہر چیز کا ثواب, ہر نیکی کا ثواب بیان کیا سوائے نماز شب کے, کیونکہ نماز شب کا اتنا ثواب ہے کہ ہماری عقلیں اسے سمجھ نہیں سکتی. قرآن کی آیت ہے کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے نماز شب کا کیا ثواب مقرر کیا ہے. ہاں اتنا بتا دیتے ہیں کہ وہ ثواب قیامت میں ملے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا. عجیب ہے نماز شب کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سب سو رہے ہیں نا, خفیہ مخفی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نماز شب بھی مخفی ہے, اس کا ثواب بھی مخفی ہے. نماز بھی مخفی, ثواب بھی مخفی. چھٹے امام کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عقل بشر ثواب کو درک نہیں کر سکتی تھی. تو یہ 4 تحفے ہو گئے قبر کے لیے. اب اس کے بعد 4 تحفے کس کے لیے؟ منکر و نکیر کے لیے. اما حدیت و منکر و نکیر 4 اشیاء. منکر و نکیر کا تحفہ بھی 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز صدق اللسان وقول الحق, صدق اللسان وقول الحق والتواضع لكل احق وترك الغيبه. 4 تحفے اس کے لیے بھی. سب سے پہلے سچ بولنا, صداقت. جھوٹ ہر برائی کی بیماری ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے, جعلت الخبائث كلها في بيت واحد ومفتاحها الكذب. اللہ نے تمام برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا ہے, تالا لگا دیا ہے. اس تالے کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے, دروگوئی چھوڑ دے تو سارے گناہوں سے بچ جائے گا. موقع نہیں کہ میں اس کو تشریح کروں, اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جو ہے منکر و نکیر کے لیے پہلا تحفہ کیا ہے؟ صدق اللسان. وَتَرْكُ الْغِيبَةِ، غیبت سے اجتناب کریں، غیبت بہت بڑا گناہ، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ لَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ دیکھو کوئی کسی کی غیبت نہ کرنا، کیوں؟ کیا کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت، وہ بھی بھائی کا گوشت، وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت، ناپسند ہے نا سب کو؟ سب کو ناپسند ہے۔ لیکن افسوس وہی ہے کہ ہمارا دین تو عادت والا دین ہے نا، رسم و رواج والا دین ہے۔ بچپن سے ہمیں سور کے گوشت سے نفرت دلا دی گئی، ہزار دس ہزار روپیہ بھی کوئی آپ کو دے، خدا کی قسم آپ کھانے کو تیار نہیں ہوں گے، زبردستی اگر منہ میں ڈال دے گا تو قے ہو جائے گی، ہے نا؟ سور کا گوشت زیادہ جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، برا ہے یا مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہم سور کا گوشت کسی حال میں کھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر مرے ہوئے بھائی کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کتنی آسانی سے غیبت کرتے ہیں، اور کتنی آسانی سے غیبت سنتے ہیں، کرنا بھی حرام، سننا بھی حرام ہے۔ ترک الغیبہ وقول الحق، تیسرا تحفہ ان کا ہے، جو بات زبان سے نکلے وہ حق زبان سے نکلے، باطل اس زبان سے کوئی جملہ نکلنا نہیں چاہیے۔ ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے، اس لالچ میں، اس ڈر میں، نہ لالچ نہ ڈر۔ اب دیکھیں کہ اس میں زیادہ تر جو بیان ہو رہے ہیں یہ تحفے، سب کا تعلق زبان سے۔ ترک النمیمہ، چغل خوری کو چھوڑ دینا، سچی باتیں کہنا، غیبت نہ کرنا، حق بولنا، سب کا تعلق زبان، یہ زبان بڑی اہم ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ جہنم میں ہر ہر عضو کا الگ الگ عذاب ہے، سب سے زیادہ عذاب جو جہنم میں ہے وہ زبان کے لیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، جتنا شدید عذاب اللہ زبان پہ کرے گا اتنا شدید عذاب بدن کے کسی حصے پہ نہیں ہوگا، نہ آنکھ پہ ہوگا، نہ کان پہ ہوگا، نہ ہاتھ پہ ہوگا، نہ پیر پہ ہوگا، نہ سر پہ ہوگا، جتنا شدید عذاب اللہ زبان پہ کرے گا۔ اتنا شدید عذاب دے کر کے زبان چلا اٹھے گی، یقول رب، زبان کہے گی اے میرے پروردگار، عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا، پالنے والے تو نے مجھے وہ عذاب دیا جو عذاب کسی کو نہ دیا، کیوں ایسا ہوا؟ خدا جواب دے گا، خرجت من کا کلمت بلغت مشارق الارض و مغاربها، معلوم ہے تو نے کیا کیا ہے؟ تجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے؟ اپنی خطاؤں تو نے کیا کیا ہے؟ خرجت من کا کلمت، تجھ سے، زبان سے ایک ایسا لفظ، ایک ایسی بات، ایک ایسی گفتگو زبان سے باہر نکلی۔ ظاہر دیوہ جو بات زبان سے نکل جاتی ہے وہ محدود تو رہتی ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں۔ آج آپ یہاں تقریر کے تھوڑی دیر کے بعد یوٹیوب فلا ڈھکا، فیس بک الا بلا، انٹرنیٹ، پوری دنیا میں بات پھیل گئی۔ اسی وقت کتنے لوگ لائیو سن رہے ہوں گے، بہت سے لوگ جو ہے موبائل یہاں لیے بیٹھے آن کیے لوگ سن رہے ہیں، تقریریں سنا رہے ہیں یہاں سے۔ ممبر سے ہم نے ایک بات کہہ دی، وہ بات مشرق و مغرب عالم میں پھیل گئی، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اگر ہم نے غلط بات کہہ دی، صوفے کا بحق دم الحرام وان تحب المال الحرام وان تحق الفرج الحرام، ہم نے غلط بات کہہ دی، ایک ایسی بات کہہ دی جو دنیا میں پھیلی، نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے جذبات بھڑک گئے، کتنے ہی محترم لوگوں کی جانیں چلی گئی ہماری ایک جملے کی وجہ سے۔ کتنے ہی مال محترم کو لوگوں نے غارت کر دیا, لوٹ لیا, کتنے ہی محترم عورتوں کی عصمت دری ہو گئی ہمارے ایک جملے کی بنا پر. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے, قوم کی قوم گمراہ ہو گئی, نسل کی نسل گمراہ ہو گئی. زبان سے تم نے چغل خوری کر دی, چغل خوری کے نتیجے میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا, بیوی اپنے چار بچوں کو لے کر کے شوہر کے گھر سے دربدر ماری ماری پھرتی رہی, سرپرست نہ ہونے کی بنا پر بچوں کی تربیت نہ ہو سکی, کوئی ڈاکو نکلا, کوئی چور نکلا, آوارہ نکلا, بدماش نکلا, قاتل نکلا, یہ سارے جرائم کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ آج اگر تم نے چغل خوری نہ کی ہوتی, یہ جو لگائی بجھائی نہ کی ہوتی, غیبت نہ کی ہوتی, تہمت فلاں عورت کے اوپر تم نے تہمت لگا دیا, اس کے پاک دامانی کو وہ شک و شبہ میں ڈال دیا, جھوٹ بلا وجہ, نتیجے میں کیا ہوا؟ شوہر نے چھوڑ دیا اس کو, در بدر ہو گئی اپنے بچوں کو لے کر کے. آج اگر ان بچوں پر باپ کا سایہ موجود ہوتا, یہ بچے آوارہ نہ ہوتے, یہ بچے تباہ نہ ہوتے, یہ بچے قاتل نہ بنتے, یہ بچے جو ہے مجرم نہ بنتے, ان بچوں کے جرم میں تمہاری زبان شامل. خدا کہتا ہے وعزتی وجلالی لأعذبنک بعذاب لا اعذب به شیئا من الجوارح, میری عزت و جلال کی قسم تجھ پہ ایسا عذاب نازل کروں گا جیسا عذاب کسی پہ نہیں کیا. بہت خیال رکھے زبان کا, اکثر تحفوں کا تعلق اسی زبان سے ہے, ابھی آگے بھی جو گفتگو آئے گی. تو یہ جو ہے منکر اور نکیر کا تحفہ کیا ہو گیا؟ منکر اور نکیر کا تحفہ صدق اللسان, ترک الغیبہ, قول الحق, والتواضع لکل احد, چوتھا تحفہ انکساری پیدا کرے. تواضع, تکبر, اکڑ, غرور سے اپنے کو نجات دے. اگر منکر و نکیر سے بچنا چاہتے ہیں, منکر و نکیر سے اگر بچنا چاہتے ہیں, والتواضع لکل احد. بہت سے لوگ کہتے ہیں منکر نکیر کی ہمیں کیا پرواہ ہے بھائی, کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, منکر نکیر کی دوسرے لوگ پرواہ کریں, قبر کی ہمارے یہاں تو مولا آئیں گے ایک دفعہ ڈانٹیں گے سب بھاگ جائیں گے منکر نکیر وغیرہ, ہم وہاں پہ یا علی کا نعرہ بلند کریں گے سب چلے جائیں گے. آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے مگر مولا کا خیال یہ نہیں ہے, آپ کا اپنا تصور ہو سکتا ہے, آپ شاعری کر لیجئے جو آپ کو اختیار ہے, منہ میں آپ کے زبان ہے جو چاہیں کہیں, لیکن جس مولا کی آپ بات کریں وہ مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں, اور مولا نے یہ نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے مولا کا سہارا ضروری ہے, مولا کے سہارے کے بغیر ہم آگے نہ بڑھ سکیں گے, مگر مولا سہارا دیں گے کسے؟ مولا کس کو سہارا دیں گے؟ کیا چاہنے والوں کو؟ مولا کا چاہنے والا ہے کون؟ مولا نے خود وعدے کر دیا من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہے مولائی, اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے, تو چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یقیناً یقیناً مولائی کا مولا ساتھ دیں گے, اور یقیناً ان کے ساتھ کے بغیر ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. قابل تو بنے, وہ ہماری حمایت کے لیے آئے, اس قابل تو ہم بن جائیں, ہر ایک کی تو نہیں کریں گے حمایت. ٹھیک ہے ہم نے مجلسیں پڑھی ہیں, مجلسیں سنی ہیں, امام حسین پر روئے ہیں, ماتم کیا ہے, نوحت, یہ ساری چیزیں اجر و ثواب رکھتی ہیں, شرط یہ ہے کہ باقی تو رہ جائے نا. کل میں نے کیا عرض کیا تھا, آگ نہ لگا دیں, جل نہ جائے. حق عمل بہت اہم چیز ہے, حق یعنی جو کچھ کیا سب پر پانی پھر گیا. خود مولا فرماتے ہیں ایک چیز جو حق عمل میں بہت مؤثر ہے وہ ہے تکبر. مولا فرماتے ہیں حدیث ہے, مولا کا قول ہے, یہ جو ہے علاقہ میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں شیطان نے 6000 فعل اللہ کی عبادت کی تھی. قد احبط عمله, لیکن شیطان نے اپنی 6000 افعال کی عبادت پر پانی پھیر دیا. کس چیز سے؟ تکبر کے ذریعے. ایک غرور, ایک تکبر, سب رائگاں ہو گیا. 6000 سال کی عبادت, اس کی اگر ایک تکبر کے بنا پہ رائگاں ہو سکتی ہے, ہماری 50-60 سال کی عبادت رائگاں نہیں ہو سکتی. آخر کوئی اس کے یہاں پارٹی باتی تو نہیں نا ہے, انصاف ہے خدا کے یہاں. 6000 سال کی عبادت رائگاں ہو گئی. وہ خروج نکل جا ہمارے یہاں سے, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, تو راجا درگاہ ہے. مولا فرماتے بتواضع لکل احد, منکر نکیر کا آخری تحفہ کیا ہے؟ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ تواضع کے ساتھ پیش ہے, تکبر سے اپنے کو دوری رکھے. سب سے بڑا گناہ, عظیم گناہ جو ہے وہ تکبر ہے. سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر ہے, جو بہت سارے دوسرے گناہوں کو جنم دیتا ہے. آج شیطان جو اتنے سارے گناہ کر رہا ہے, جڑ کیا ہے؟ وہی نا, تکبر ہی تو ہے. تکبر کے بنا پر خدا سے بھی لڑ گیا. تکبر کے بنا پر بجائے سے کہ معافی تلافی کر کے بات کو ختم کرتا, نہیں اب تو بہکاؤں گا میں. ایک گناہ کیا تھا, 1000 گناہ کروں گا, 1,00,000 گناہ کروں گا. تو بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے تکبر. تو کس کے کس کے تحفے ہو گئے؟ اسرائیل کے تحفے ہو گئے, قبر کے تحفے ہو گئے, منکر و نکیر کے تحفے ہو گئے. اب باری آئی چوتھا میزان. اما حدیت المیزان 4 اشیاء. میزان کے بھی 4 تحفے. پہلا تحفہ کظم الغیظ, غصے پر قابو. غصے پر قابو, کتنے گناہ اسی غصے کے بنا پر. ذرا بھی بات پہ گھر میں کچھ دودو میں ہو گئی, میاں بیوی میں, خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مولا طلاق نہیں ہے, ورنہ حشر کیا ہوتا ہے. ذرا سے ہوئی طلاق, 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 3 گولی فائر. ذرا بھی بات کے اوپر مار پیٹ شروع ہو گئی, برسوں کی محبت ختم, کیا غصہ آ گیا تھا. قدم الغیظ, غصے کو قابو میں پا لینا بہت بڑی چیز ہے. اب تک غصے کو قابو میں کیسے پایا؟ اسباب و علل ہے, میں فی الحال موقع نہیں, میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں, کبھی موقع ہوا ان شاء اللہ اس کو عرض کروں. قدم الغیظ, غصے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لینا. اس کے بعد ہے ورع صادق, سچا تقویٰ. کیا مطلب تقویٰ میں جھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں, بعض تقوی جو ہیں وہ بعض تقوی جھوٹا ہوتا ہے, تقوی نہیں ہوتا ہے, یہ جو لقوا ہوتا ہے. بعض تقوی ہوتا ہے اور بعض لقوا ہوتا ہے. سچا تقوی, ریاکاری نہیں, دکھاوے والا نہیں. تقوی یعنی اللہ کا فرما بردار بن جانا. بعضوں کے کیا ہے, وہ ایک زمانے تک نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, داڑھی نہیں رکھتے تھے, کسی مولانا کی مجلس سن کے تھوڑا سا ہو گیا, اب نماز پڑھنے لگے, داڑھی بھی رکھ لیا, اب نتیجے میں ان کی نگاہ میں سب جہنمی ہو گئے. اب کس کو دیکھ رہے؟ تم جہنمی, تم فنا, تم کافر, تم بے دین, تم کیا خبر ہے بھائی؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ شیطان دوسرے روپ سے آیا ان کو جو ہے بہکانے کے لیے. آپ سب کی توہین کر رہے ہیں, خود توہین کرنا خود کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا نا, مومن کا کتنا احترام ہے, خود یہ گناہ ہے. نہیں, یہ والا تقویٰ نہیں. ورعون صادق, سچا تقویٰ. والمشیو الی الجماعات, کس کا تحفہ بیان کر رہا ہوں؟ یہ جو میزان کا تحفہ, میزان کا پہلا تحفہ قدم الغیظ, غصے کو قابو میں رکھنا. ورعون صادق, سچا تقویٰ. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ والمشیو الی الجماعات, مسلمانوں کے اجتماع میں, مومنوں کے اجتماع میں شامل. نماز پڑھنا ہے فرادا, کیوں جماعت میں جا کے پڑھو؟ جماعت تھا جن کے لیے جانا ممکن ہے, کوئی عذر نہیں ہے. کوئی عذر ہے, پریشانی ہے, مسجد دور ہے, نہیں پہنچ سکتے, بارش ہو رہی ہے, سردی ہے, گرمی ہے, ٹریفک ہے, ٹائم نہیں ہے, الگ سی باتیں ہیں. نہیں, مسجد جماعت ہو رہی ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے کہ مجلس کے بعد نماز قائم کر دیتے ہیں. نماز ہو رہی ہے, 10 آدمی نماز پڑھ رہے, بقیہ صحن میں کھڑے سگریٹ پی رہے, باتیں ہو رہی, گپ پہ لڑائی جا رہی ہے. میزان کا تحفہ کیا؟ اس جماعت میں شامل ہونا.
سنائی دو حدیث. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلموا علی الیہود والنصارا، یہودیوں کو سلام کرنا ہو تو کر دینا، کوئی بات نہیں، عیسائیوں کو سلام کر دو. ولا تسلموا علی یہود امتی، میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرنا، مسلمان یہودیوں کو سلام نہ کرنا. مسلمان یہودی بھیا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا مسلمانی، مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ قیل یا رسول اللہ ومن ہؤلاء، یہ مسلمان یہودی کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے انہیں. پیغمبر نے فرمایا من استمع الاذان والاقامہ ولم يحضر الجماعہ. مسلمان یہودی وہ لوگ ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اقامت کی آواز آ رہی ہے، مگر جماعت میں شامل نہیں ہوتے. نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم يصلی فی المسجد مع المسلمین، مسلمانوں کے ہمراہ جو مسجد نہیں پڑھتا اس کی نماز نماز نہیں ہے. مسجد کے پڑوس میں رہنے کا شرف ہے، مگر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. یا تو مسجد کے بغل میں گھر بننی چاہیے، دور جائیے، نئے حیدرآباد میں جا کے بسیے، یہاں نہ رہیے، جہاں چاروں طرف ادھر سے آواز ادھر سے آواز ادھر سے آواز آیا کرے، ہم تو کان میں روئی ڈال لیں گے، سنیں گے ہی. والمشي الى الجماعات والتداعي الى المغفره، چوتھا جو تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا کہ استغفار کی دعوت دینا، دعوت دینا آپس میں بھی اگر کوئی ناچاکی ہے آپ واسطہ بن جائیے کہ بھائی ان کو معاف کر دیجیے، آپ واسطہ بن جائیے، اختلافات کو ہوا مت دیجیے، کوشش کیجیے کہ اختلافات ختم ہو جائیں. دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، ناچاہتی ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں، ایک معافی مانگ رہا ہے، نہیں ہم تو نہیں معاف کریں گے، تم نے میرا بہت دل دکھایا. آپ جائیں ان سے گفتگو کریں، بات چیت کریں. وَتَدَاعِي إِلَى الْمَغْفِرَةِ، ایک دوسرے کو دعوت دینا ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی طرف. یہ چار تحفے کس کے ہو گئے؟ میزان. اب باری آئی پولیس رات کی، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے پولیس رات کا. ادھر آگ ادھر آگ، اس راستے سے گزرنا، ذرا سا لغزش ہوئی، ذرا سا پھسلے گئے، ذرا سا پھسلے گئے. پولیس رات سرات کو بھی چار تحفے دینا ہے. پہلا تحفہ اخلاص العمل، عمل کافی نہیں ہے، عمل میں اخلاص. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا، یہ جو ہے میڈیکل پڑھ رہا ہوں، اس کی قیمت ہے بھی نہیں بھی ہے. اگر میں میڈیکل پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بانی میڈیکل کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اگر میں اس لیے میڈیکل پڑھ رہا ہوں، ایسی میڈیکل پڑھوں کہ حیدرآباد والے پسند کریں پھر بلائیں. اگر واہ واہ ہوئی، دل چوڑا، لوگوں نے کیسے بلا کے بٹھا دیا تھا ممبر کے اوپر، دل یہ جو ہے کچھ نہیں لگا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، اخلاص العمل وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے جس میں اخلاص پایا جائے. اخلاص کی تعریف چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تريد ان يحمدك الا الله. اخلاص اسے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے کام کے سلسلے میں خدا کے سوا کسی کی تعریف کی توقع نہ ہو. کوئی تعریف کرے گا آپ کی، آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو توقع یہ کہ عوام تباہ واہ کرے، یہ اخلاص نہیں ہے. خدا واہ واہ کرے، خدا واہ واہ کرے. یا آغا سروش کار میں کلام دیکھ رہا تھا، ان کے ایک شعر تھا کہ مولا ہمیں تو آپ کی واہ چاہیے، شعر مجھے یاد نہیں رہ گیا، سلا ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا نہیں چاہیے، آپ کی واہ چاہیے. آپ اگر واہ کہتے، اب ہم واہ کہتے کیا کریں گے؟ سامعین واہ کہتے کیا کریں گے؟ اگر گفتگو اگر خدا کے لیے ہے تو خود بخود واہ ہوتی ہی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. قرآن کی آیت ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.
جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں اللہ کے لیے, اخلاص کے لیے, اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج اہل بیت کی محبت دلوں میں کیسے آ گئی؟ آج امام حسین کی محبت دلوں میں کیسے آ گئی؟ پروپیگنڈا کو انہوں نے کیا تھا. پروپیگنڈے کا سہارا تو معاویہ نے لیا تھا, یزید نے لیا تھا, بنو امیہ نے لیا تھا. آج ان کا انجام کیا ہے اور اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اخلاص جب ہے تو واہ واہ تو ہے ہی, مگر آپ کی توقع یہ نہ ہو مدد کر رہے, چندہ کہیں دے رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگ پیسہ دیتے بھی ہیں, پیسے کو دے نہیں رہے, برباد کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہے ہمارا جمعہ میں بھی چندہ ہوتا ہے نا, گٹرے لے کے گھومتے ہیں, ٹوپی لے کے گھومتے ہیں, ہر ایک جہاں کا الگ الگ انداز ہے. نماز کے بعد انہوں نے بولو تھے, جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرے آ رہی ہے, اللہ اکبر, نماز پڑھتا ہوں میں چندہ نہ دینے کے لیے, اللہ بیچارہ کب تک کھڑا رہے, آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا اور اگر ہنس گئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور خوب اس کو مٹھی بند کر کے وہ جو ہے 5 روپے کی نوٹ ڈال دیا. اب 1 روپے کی ملتی نہیں ہے نا, ورنہ 1 روپے والے ڈال دیتے. اب کسی کو کیا پتا کیا ڈالا ڈبے کے اندر انہوں نے چھپا کر کے. اور کہیں یہ جو ہے فنڈ ریزنگ اگر ہو رہی ہے, امریکہ وغیرہ میں اکثر دیکھا ہے فنڈ ریزنگ اگر ہو, ڈبا رکھا ہے کوئی نہیں ڈالتا, فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, نام بتایا رہا فلاں صاحب نے 5000 5000 ہے کوئی میچ کرے ان کو, غصہ اٹھتے ہماری طرف سے 10000. ارے بھائی کل تک کہاں تھے یار, ڈبا تو رکھا ہوا تھا, کیونکہ ڈبے میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, وہاں کوئی دیکھنے والا. ایک پنکھا مسجد میں ہدیہ کریں گے, نام لکھا دیں گے. اے بھائی آپ نام کس کے لیے لکھا رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے بغیر لکھے اسے کیا لکھ گیا؟ ادھر آپ نے نیت کی وہاں لکھ گیا. یہ نام آپ انسانوں کے لیے لکھا رہے کہ پنکھا آپ نے دیا ہے؟ اخلاص العمل صراط کا پہلا تحفہ ہے, اخلاص العمل. دوسرا تحفہ پل صراط کا حسن الخلق. وقت نہیں لیتا کہ میرے حسن اخلاق کے اوپر اٹھتا, حسن الخلق حسن اخلاق ضروری ہے. بھیجا ہی گیا ہے, مولا کائنات نے جب کہا تھا موت کی تیاری, کیا 3 چیزیں تھیں نا, اداء الفرائض واجتناب المحارم والاجتماع علی المکارم, حسن اخلاق. پیغمبر آئے ہی ہیں, انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق جئت بمخارم الاخلاق ومحاسنها, میں محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کو لے کر کے تمہارے درمیان آیا. حسن خلق, نماز کافی نہیں ہے, روزہ کافی نہیں ہے, مجلس و ماتم کافی نہیں ہے, اگر آپ کے حسن اخلاق نہیں پایا جاتا ہے. حسن الخلق. اس کے بعد تیسری چیز کثرت ذکر اللہ, کثرت کے ساتھ ذکر خدا. ذکر خدا فقط زبان والا نہیں, زبان سے چاہے ذکر خدا نہ ہو دل میں ذکر خدا ضروری ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, زبان میں تو ذکر خدا ہے مگر دل میں خدا نہیں ہے, زبان میں تو اللہ اکبر ہے مگر دل میں ہے عمر سعد اکبر ہے. کربلا میں لوگ تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے نا. امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کو قتل کیا ہے, سر کاٹا ہے, حللوا وکبروا. امام صادق کہتے ہیں مولا آقا حسین آپ کو شہید کرنے کے بعد ان لوگوں نے تکبیر بلند کی, لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے, جبکہ قتل التحلیل والتکبیر. انہوں نے حسین کو نہیں قتل کیا تھا, تحلیل و تکبیر کو قتل کیا تھا. یہ زبان میں تو خدا تھا مگر دل میں خدا, دل میں اگر خدا ہوتا, دل میں اگر واقعی اللہ کو بڑا مانتے, عمر سعد کو بڑا نہ مانتے, یزید کو بڑا نہ مانتے, دولت کو بڑا نہ مانتے, عہدے کو بڑا نہ مانتے, منصب کو بڑا نہ مانتے, تو حر کی طرح چھوڑ کر کے حسین کی طرف آتے. چوتھا تحفہ واحتمال الاضاء. صراط کا چوتھا تحفہ کیا ہے؟ اپنے کو مشکلوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں, کیونکہ خدا کا راستہ, راہ خدا کٹھن ہے, مشکل اتنی آسان نہیں ہے. خدا کی اطاعت کرنا اتنا آسان ہے، گناہ میں لذت ہے، اطاعت میں تکلیف ہے. ماہ رمضان روزہ نہ رکھیں، جو لوگ نہیں رکھتے ان کو بہت مزہ آتا ہے نا، اور جو روزہ رکھتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے. سردی کا زمانہ ہے، صبح کو جو لوگ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سردی میں اٹھنا، گرم بستر چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے نا، اور جو سوتے رہتے ہیں انہیں بڑا مزہ آتا ہے. گرمی کی صبح اور مشکل ہو جاتی ہے، رات چھوٹی سی ہوتی ہے، ابھی سوئے نہیں تھے، ٹھیک سے سو بھی نہیں پائے تھے، لائٹ چلی گئی تھی، پنکھا بھی بند، مچھر الگ کاٹ رہا تھا. شہر کے وقت کہیں جا کے نیند آئی تھی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، بستر چھوڑنا آسان ہوتا ہے. اپنے کو تیار کرنا احتمال العذاب، خدا کا راستہ دنیا میں کٹھنائیوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلوں سے بھرا ہوا ہے، مصائب سے بھرا ہوا ہے. احتمال العذاب، اپنے کو تیار کر لو، تیار کر لے گا انسان کو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. کربلا والوں کے لیے مشکل کیوں آسان ہو گئی تھی؟ مشکلیں کوئی معمولی تو ان کی نہیں تھی، بہت بڑی بڑی مشکلیں تھیں. اپنے کو شروع سے تیار کر رکھا تھا. امام حسین ایسا نہیں تھا کہ پتا نہیں تھا کربلا میں کیا ہونے والا، اچانک مصیبت میں پھنس گئے، نہیں، جانتے تھے، پتا تھا. امام حسین کو نہیں، ان کے ایک ایک فرد کو پتا تھا، ایک ایک ممبر کو پتا تھا. زینب بھی جانتی تھی کہ سر سے چادر چھنے گی، ام کلثوم جانتی تھی بازوؤں میں رسن بندھے گی، سکینہ کو معلوم تھا کہ رخسار پہ تماچے کھانے پڑیں گے، کیونکہ جب مدینے سے چل رہے تھے نانی ام سلمہ آئی تھی نا، بیٹا حسین دیکھو سب جگہ جانا مگر عراق کا رخ مت کرنا. کیوں نانی اما؟ بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین عراق پر مارا جائے گا. نانی اما کیا آپ سمجھتی مجھے نہیں پتا ہے؟ نانی اما میں جانتا ہوں. نانی اما کیا اس زمین کی آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں بیٹا، اس جگہ کی زیارت، اس جگہ کی زمین کی بڑی فضیلت تمہارے نانا سے سنی ہے. امام نے ایک دفعہ اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی. نانی اما وہ دیکھیے، وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے لال قاسم کی لاش گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہوگی. اے نانی اما، وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر سینے پہ برچی کھائے ایڑیا رگڑ رہا ہوگا. اے نانی اما، وہ جگہ دیکھ لیجیے، وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے فوج اشتیا سے پانی مانگوں گا. ارے پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے میرے بچے کا گلا چھٹ جائے گا. اور نانی اما، وہ جو نشیب آپ دیکھ رہی ہے نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شبر کے کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا. اجرکم اللہ. تو معلوم تھا کیا ہونا ہے. جس وقت حسین مدینے سے جا رہے تھے، محمد حنفیہ آئے، بھیا جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ مارے جائیں گے، علی اکبر مارے جائیں گے، عباس مارے جائیں گے، تو بھیا ان بیویوں کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ ان کو مدینے میں چھوڑ دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پہ بھروسہ نہیں، بڑا بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر، بڑا بھروسہ، اتنا بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر کہ وصیت نامہ انقلاب کربلا امام حسین نے محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے، اپنا وصی بنا کے جا رہے ہیں امام حسین. امام حسین محمد حنفیہ کو وہی جواب دیتے ہیں جو پیغمبر نے امام حسین کو جواب دیا تھا. جب رخصت آخر کے لیے مولا نانا کی قبر پہ گئے ہیں، روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا سے کہتے ہیں نانا کہ آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ آپ کی قبر میں حسین کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر جواب دے بیٹا ان اللہ شاہ یرا کا قتیلا، اے میرے لال تیری شہادت کے بغیر میرا دین باقی نہ بچے گا۔ بس یہی جواب امام حسین نے محمد حنفیہ کو دیا ہے، بھیا ان اللہ شاہ یرا ہننا سبایا، اے میرے بھیا ارے میرے بہنوں کی اسیری کے بغیر نانا کا دین بچنے والا نہیں ہے۔ حسین جانتے تھے کہ زینب کے سر سے چادر چھنے گی، حسین جانتے تھے کہ ام کلثوم کے بازوؤں میں رسم بنے گی، حسین جانتے تھے سینے پہ سونے والی سکینہ پر کیا گزرے گی۔ اجرکم اللہ احتمال الاضاء، حسین ہر مصیبت سہنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دین خدا کے لیے بہن کی چادر کو قربان کر دیتا ہے تو قربان کر دوں گا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی امام حسین کی۔ عزیزو علی اکبر کے سینے پر برچی لگنا بہت بڑی مصیبت ہے، عباس کے بازوؤں کا قلم ہو جانا بہت بڑی مصیبت ہے، قاسم کی لاش کا پامال ہو جانا بہت بڑی مصیبت ہے، علی اصغر کے ننھے سے گلے پر تیرے سے شوبہ کا لگنا بڑی مصیبت، لیکن کوئی مصیبت زینب کی اسیری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے ہمارا چوتھا امام جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے آیا ہے، جب تک زندہ رہے روتے رہے آنسو بہاتے رہے، ایک دن امام کا چاہنے والا منحال آگے کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، بہت ہو گیا۔ امام کہتے منحال تم نے انصاف نہ کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف فقط نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تہ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا۔ منحال کہتے ہیں مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار ہے۔ ہاں منحال تم نے سچ کہا مگر پھر بھی انصاف نہ کیا، اے منحال شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔